پروگرام جہان رنگ میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے۔ صاحب، آپ ہمیں مفت کال کر کے ہمارے پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں، اور اب میں آپ کو بتا دوں کہ کن موضوعات پر ہم آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ہم گفتگو کریں گے پاکستان کے سپریم کورٹ کی جانب سے اس فیصلے کے بارے میں جس میں آسیہ بی بی کی بریت کے خلاف درخواست کو مسترد کر دیا گیا ہے، اس کو اپیل کے لیے قبول نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد کچھ گفتگو ہوگی پاکستان کی سیاست کے حوالے سے، پھر طالبان جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پورے ریجن کے لیے بلکہ دنیا کے لیے، ان کے حوالے سے گفتگو ہوگی کہ امن مذاکرات امریکہ اور طالبان کے درمیان ہوئے ہیں لیکن افغانستان کی حکومت اس پہ اپنے تحفظات کا اظہار کر رہی ہے، اور آخر میں امریکی سیاست پہ گفتگو ہوگی۔ آغاز کرتے ہیں پروگرام کا، جیسے کہ میں نے آغاز میں بتایا کہ سپریم کورٹ کی ایک بینچ نے مدعی قاری محمد سائم کے ایک درخواست پر یہ فیصلہ دیا ہے کہ ان کی آسیہ بی بی کی بریت کے خلاف ان کی اپیل کو سماعت کے لیے قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اس سلسلے میں محمد سائم کے وکیل غلام مصطفیٰ چودھری نے فیصلے کے بعد کہا،
اس کیس میں آسیہ مسیح کو اگر چھوڑا گیا تو شک کا فائدہ دے کے چھوڑا گیا، گواہان کے جھوٹے ہونے پہ یا مدعی کے جھوٹے ہونے پہ یا پراسیکیوشن سٹوری جھوٹی ہونے پہ نہیں چھوڑا گیا، ان کو اس کے شک کا فائدہ دیا گیا، اور یہ ہماری کریمنل لاء جو ہے اس میں ایک گنجائش ہے کہ جناب اگر کسی کو تھوڑا بہت بھی ڈاؤٹ ملتا ہے اس کو بینیفٹ دے دیا جاتا ہے۔
یہ تھے غلام مصطفیٰ چودھری صاحب۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر آسیہ بی بی کے وکیل سیف الملوک صاحب اور ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے جناب ڈاکٹر مہندی حسن صاحب موجود ہیں۔ آغاز کروں گا سیف الملوک صاحب آپ سے، یہ فرمائیے کہ جو بات تو محمد سائم کے وکیل نے کہی، آپ اس سے کس حد تک اتفاق کرتے ہیں؟
محمد سالم انہوں نے بالکل ریکارڈ کے خلاف کہا،
جی
فیصلے میں لکھا ہوا ہے کہ مدعی جھوٹا ہے، اور فیصلے میں لکھا ہوا ہے کہ جو دو عورتیں ہیں جن کی مین گواہی تھی، گواہ نمبر دو اور تین، انہوں نے آدھا جھوٹ بولا ہے، اور قرآن کی آیتوں کا حوالہ دے کے کہا کہ جو آدھا جھوٹ بولے اس کی باقی آدھی باتیں یقین نہیں کیا جا سکتا، وہ بھی جھوٹے ہیں، اور ساتھ یہ کہا کہ ہم پرچے کروانا چاہتے تھے ان گواہوں کے خلاف جھوٹی گواہی کے، جن کو عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے آج کہا، انہوں نے کہا ہم اس لیے رکے کہ یہ ایک حساس سا معاملہ ہے تو اس لیے ہم نے ریسٹین کیا، تو اس لیے انہوں نے بالکل غلط کہا کہ جی جھوٹے ہونے کی وجہ سے نہیں کہا، سپریم کورٹ نے لکھا فیصلے میں کہ جھوٹے گواہ۔
اچھا ڈاکٹر مہندی حسن صاحب، یہ فرمائیے کہ اس کیس کو اگر ہم سامنے رکھیں، حالانکہ جب اس کو خاتون کو بری کیا گیا تھا تو اس وقت بڑے ہنگامے ہوئے تھے، اور تحریک لبیک کے بہت سارے رہنما خادم حسین رضوی سمیت آج بھی جیل میں ہیں، گرفتار ہیں۔ یہ بتائیے کہ اب اس کیس کے بعد، جبکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری عدلیہ جو ہے بڑی دیانتداری سے اور بڑی بہادری سے فیصلے دے رہی ہے، جرات مندی کے ساتھ، آپ کیا دیکھتے ہیں پاکستان میں جو مائنورٹیز، ان کا مستقبل کیا ہے؟
دیکھیے، بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو ریلیجس مائٹ ہے اس کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے، اگرچہ وہ بہت چھوٹی مائنورٹی میں ہیں، کبھی الیکشن وغیرہ میں انہیں خاطر خواہ کامیابی نہیں ملنا، کبھی ڈبل فگر میں سیٹیں نہیں لی مذہب کے نام پہ الیکشن لڑنے والوں نے، لیکن ان کا انفلوئنس زیادہ ہے، اور ہر حکومت کا پاکستان کی ان کے بارے میں رویہ معذرت خواہانہ رہا، وہ ایسے ایکشن نہیں لیتی نہیں جو ان کو لینے چاہیے سچویشن کو دیکھتے ہوئے۔ پاکستان ایک ریلیجس اسٹیٹ ہے، اور میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں آپ کے یہاں بھی اور ویسے بھی، کہ ریلیجس اسٹیٹ اور جمہوریت دو مختلف چیزیں ہیں۔ جہاں تک اس قانون کا تعلق ہے جس کے تحت اس کو سزا ہوئی تھی اور بعد میں سپریم کورٹ نے بری کیا اس کو، آسیہ کو اور گورنر قتل ہوئے اسی بنیاد پہ، گورنر کے محافظ نے جس کو تنخواہ ان کی حفاظت کی ملتی تھی گورنر کو قتل کر دیا تھا، کیونکہ انہوں نے آسیہ بی بی سے ملاقات کی تھی ہمدردی کا اظہار کرنے کے لیے، اور بہت دفعہ اس قانون میں تبدیلی کی بات کی گئی اور یہ کہا گیا کہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے لوگ اپنے ذاتی جو دشمنیاں ہیں وہ نکالنے کے لیے اس قانون کا سہارا لیتے ہیں، لہذا اس میں ایسی تبدیلیوں کی ضرورت ہے کہ اس کو مس یوز نہ کیا جائے، لیکن جب بھی یہ بات ہوئی تو ریلیجس وائز نے مذہبی انتہا پسندوں نے ہمیشہ اس پہ شور مچایا اور اس کو کامیاب نہیں ہونے دیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگرچہ اس کی جان کو خطرہ ہے اور وہ پاکستان میں نہیں رہ سکے گی اب بری ہونے کے بعد، باہر کے کئی ملکوں نے اس کو آفر بھی کی ہے وہ چلی جائے گی، لیکن اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ کیس کتنا غلط تھا اور جو اپیل کی تھی اس کی بریت کے خلاف، اس پہ یہ کہا گیا ہے جیسا ابھی آپ کو وکیل بتا رہے تھے کہ گواہ بالکل جھوٹے تھے، اور یہ بھی کہا گیا کہ سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں جھوٹ بولنے پہ اور جھوٹی گواہی دینے پہ عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے، لیکن کیونکہ معاملہ حساس ہے اس لیے یہ ایکشن نہیں لیا گیا ان جھوٹے گواہوں کے خلاف.
اچھا یہ بتائیے سیف الملوک صاحب کے ایک مرتبہ جب ان کو بری کیا گیا تھا سپریم کورٹ کی جانب سے، اتنے ہنگامے ہوئے تھے اور اتنے لوگ جیل میں ہیں، آپ بھی باہر چلے گئے تھے اور یہ خطرات تھے کہ کوئی ہنگامے مزید نہ ہو، اب آپ کیا محسوس کرتے ہیں، کیا آسیہ کو باہر جانا پڑے گا اور خود آپ کی کیا پوزیشن ہوگی؟
آسیہ تو میرے خیال شاید آج چلی جائے یا صبح چلی جائے، وہ اس کا تو اتنا ہی ویٹ تھا اسی کا، اس کی بیٹیاں پہلے کینیڈا جا چکی ہیں، یہ میں خیال میں بھی ٹوڈے اور ٹمارو، اور میرے بارے میں میں آپ سے درخواست کروں گا جعفری صاحب کے ذرا میڈیا پہ پاکستانی وزیر اعظم کو کہیں کہ میں جو کرسچنز کا یا منورٹیز کا کام کر رہا ہوں، میں کو اپنے باپ کے لیے ذاتی کام تو نہیں کر رہا ہوں، تو مجھے ساری ویسٹرن ورلڈ کہتی تم مار دیے جاؤ گے، میں پھر بھی آ گیا، اور میں نے ایک دوسری عورت ہے شگفتہ جس کا پھانسی ہوئی ہوئی ہے اسی جرم میں، اب میں اس کا کیس کرنے لگا ہوں، تو پلیز جعفری صاحب میرے لیے پرائم منسٹر پاکستان کو کہیں میری حفاظت کا بندوبست کریں.
اچھا ڈاکٹر میڈیسن صاحب ایک بات مجھے یہ اور بتائیے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ نئی حکومت جو آئی ہے اس نے ظاہر ہے کہ جبری مشقت کے سلسلے میں بھی اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا ہے، احکامات جاری کیے ہیں، مائنورٹیز کی حفاظت کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کیا جا رہا ہے، آپ مطمئن ہیں ان اقدامات سے یا آپ مزید کچھ سجیشن دینا چاہیں گے؟
ہلو
جی آپ کچھ مزید سجیشن دینا چاہیں گے؟
جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ موجودہ حکومت بھی باقی کی حکومتوں کی طرح مذہب کے معاملے میں معذرت خواہانہ رویہ استعمال کرتی ہے، جہاں تک جبری مشقت کا تعلق ہے اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ اہم ہے مسئلہ پاکستان میں بچوں سے مشقت لینے کا، ہمارے یہاں ایک اطلاع کے مطابق 21 لاکھ بچے ایسے ہیں جو اسکول جانے کی بجائے محنت مشقت کرتے ہیں، اور ان پہ جب بھی اعتراض کیا جاتا ہے تو یہ دلیل دی جاتی ہے کہ اگر یہ کام نہیں کریں گے تو ان کے گھروں پہ ہیلے ٹھڈے پڑ جائیں گے اور یہ اپنے گھر کے کفیل ہیں، لہذا ان حالات میں جب تک ان کے گھروں کے لیے کوئی انتظام نہ کیا جائے یا ایسے اسکول قائم نہ کیے جائیں جو ان کی محنت مزدوری کے وقت کے بعد ان کے لیے تعلیم کا بندوبست کر سکیں، تو یہ جبری مشقت جو ہے یا بچوں کی مشقت جو ہے اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا. دوسری اہم بات یہ ہے جو ہیومن رائٹس کئی دفعہ کہہ چکا ہے کہ علاوہ بچوں کی محنت مشقت کے ان کے حالات جو ہیں کام کرنے کے وہ بھی ایسے ہوتے ہیں جو ان کی صحت کے لیے اور ان کی زندگی کے لیے خطرناک ہوتی ہیں، उनका ख्याल रखना भी बहुत जरूरी होता है, ये नहीं रखा जाता अभी।
अच्छा सैफुल मुल्क साहब, एक आखिरी बात ये बताइए कि आपने कहा है कि आप शगुफ्तना में किसी खातून का केस फिर कर रहे हैं, ये कब है, इसकी डेट्स क्या हैं और कहाँ से शुरू हो गई?
ये दूसरी पाकिस्तानी क्रिश्चियन औरत है जिसको फांसी की सजा हुई हुई है ब्लड फैमिली की, और उसके खामन को भी साथ। इसकी 7 फरवरी तारीख है और मैं चाहता हूँ कि कहीं भी मुझे जिंदा रहने दिया जाए, मेरी रिक्वेस्ट करें आपके मीडिया से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान।
बहुत शुक्रिया सैफुल मुल्क साहब, डॉक्टर मेहंदी हसन साहब, दोनों साहिबान का बहुत शुक्रिया। हम चलेंगे अपने अगले मौजू की जानेब। सामने जैसा कि आपने खबरों में भी सुना होगा कि एक कमेटी ऐसी बनाई गई है जो पाकिस्तान का जो पार्लियामेंट है यानी कौमी असम्बली, उसके माहौल को ठीक रखेगी। हालांकि बुनियादी तौर पर यह जिम्मेदारी इस्पीकर की होती है कि वो असम्बली के माहौल को ठीक रखे, अराकीन को बोलने की मोहलत दे और उसको कंट्रोल में रखे, लेकिन ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की सियासत कुछ बेमहार सी होती जा रही है। हमारे साथ तो डॉक्टर आसिम अल्लाह बख्श साहब हैं और सलमान आबिद साहब होंगे। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ये जो लाहिका है कमेटी बनाने का, इसका मकसद क्या है और इससे हम क्या नतीजा अख़ज़ कर सकते हैं?
देखिए, कमेटी बज़ाहिर तो जो बनी है वो नेशनल असेंबली के जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर और कंडक्ट ऑफ बिजनेस के हवाले से 2007 के जो रूल्स हैं उसके तहत ही एक हाउस की अपनी काविश के नतीजे में बनी है। लेकिन मसला ये है कि इस कमेटी के बनने का और फिर इसमें अगर आप इसकी मेंबरशिप देखेंगे तमाम पार्लिमानी लीगान को शामिल करने का मकसद ये है कि सबको ये एहसास है कि हाउस चल नहीं पा रहा, और ये असल इसमें तशवीश की जो बात है और जिस तरफ ये निशानदेही करती है कि हाउस को जो नॉर्मल तरीक़ाकार है जिसमें स्पीकर को कस्टोडियन का दर्जा हासिल होता है, सब उसकी बात मानते हैं। पाकिस्तान में पिछले 2 दौर में ये भी एक रवायत रही कि वो स्पीकर का इंतखाब जो है वो कंसेंसस से हुआ। वो जो माहौल है या वो रवायत जो है वो कुछ टूटती नजर आ रही है। और इसमें दूसरा जो एलिमेंट है वो ये है कि बिलमूम जो हुकूमती पार्टी होती है उसकी दिलचस्पी सबसे ज्यादा होती है कि पार्लियामेंट में मामला कंट्रोल में रहे, इसलिए कभी अपोजिशन अगर ऊंच नीच करती है या कोई ऐसी बात करती है, एहतजाज करती है, तो बिलमूम हुकूमती पार्टी या तो खामोश रहती है, और अगर कोई वॉकआउट हो जाए या नाराजगी का इजहार हो जाए तो वो मना के वापस भी ले आते हैं। लेकिन ये पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक नया तजर्बा है कि जहाँ पे हुकूमती जो बेंच हैं उनका भी पार्लियामेंट की कार्रवाई में एक इर्तराश पैदा करने में अपना एक किरदार बार बार नजर आता है। जब वो अपोजिशन के लीडरों को लीडरान को नाम लेकर उनको करप्ट और चोर और फिर उनके मतलब बातें करते हैं और उसके नतीजे में फिर अपोजिशन भी ऐसे करती है और उससे मामला खराब होते हैं। हालांकि हुकूमत को चाहिए, और ये पहले भी हम माजी में देखते हैं, दूसरी जमहूरियतों में भी हम देखते हैं, खासतौर पर अगर हम भारत की बात भी करें जो कि हमारे जैसा ही एक हालात है, उनके भी तालीमी लिहाज से भी या पॉलिटिकल बैकग्राउंड के लिहाज से भी, तो वहां पर ये होता है कि चूंकि हुकूमत ने कानून साजी करवानी होती है, बहुत सी जगह उसे अकोमोडेशन चाहिए होती है अपोजिशन की, तो वो बहुत सी चीजों पर पार्लियामेंट में इशू खड़ा नहीं करते। जबकि हम यहाँ देखते हैं कि अब पिछले 5-6 माह में कोई कानून साजी नहीं हो सकी पार्लियामेंट में, अब उसकी वजह यही है कि अपोजिशन किसी किस्म का अब कंसेशन देने को आमादा नहीं है हुकूमत को, क्योंकि हुकूमत खुद बढ़ बढ़ के उसके उजरा जो है वो हमले करते हैं। हमने सेनेट में भी देखा कि चेयरमैन सेनेट को जो कि खुद तहरीक इंसाफ के सपोर्ट से आए, उनको जो वजीर इत्तलात हैं वफाकी उनको खामोश कराना पड़ा, उनकी सेनेट में जो मौजूदगी है उस उनको कहा कि आप इतने दिन के लिए यहाँ पाबंदी लगा दी कि वो नहीं आएंगे सेनेट में। तो ये चीजें जो है ये इस तरफ इशारा कर रही है कि जो पार्लिमानी निजाम में एक अनहोनी सी बात होती है कि हुकूमत की वजह से जो डेकोरम है वो खराब हो, वो हमारे यहाँ देखने में आ रहा है। और ये कमेटी अब इसलिए बनाई गई है ताकि ये जो इश्यूज हैं इनको आहिस्ता आहिस्ता जो है इनको ठीक किया जा सके, लेकिन ये मुझे लगता नहीं है कि ये आने वाले दिनों में अब ऐसा یہ آسان ہوگا کرنا, کیونکہ یہ پھر بھی چلیں ایک مثبت قدم ہے کہ دوسرے لوگ بھی اس میں شامل ہوئے, اپوزیشن پارٹیز بھی ہیں, کیونکہ آگے اب ایشوز جو ہیں اکانومی کے حوالے سے, اگلا بجٹ بھی آنا ہے اب جون میں, تو یہ آلریڈی پولیٹیکل ٹینشنز بڑھیں گی, اور اس میں اگر آپ اس قسم کا حکومت ٹیمپریچر ڈاؤن نہیں کرے گی تو میں اسپیکر کی کمیٹیاں بنانے سے یا کانڈکٹ آف جو ممبرز ہے اس پہ نظر رکھنے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا, اور یہ بہت اچھا جو ہے ایک نشانی نہیں ہوتی, خاص طور پر حکومت کے لیے جس کو کہ اصل میں یہ چاہیے ہوتا ہے کہ ہر طرف سکون رہے اور وہ پرفارم کر سکے. اگر وہ پرفارم نہیں کرے گی اور ان چیزوں میں الجھی رہے گی تو وقت گزرتا رہے گا اور پھر عوام میں بھی ایک بے چینی پیدا ہو سکتی ہے, تو یہ ایک کافی
سچویشن ہے. اچھا ڈاکٹر ہمارے ساتھ رہیے گا, ہمیں جوائن کیا سلمان عابد صاحب نے. سلمان عابد صاحب یہ بتائیے مجھے کہ کیا یہ پارلیمانی تاریخ میں انپریسیڈنٹڈ نہیں ہے کہ پارلیمان کا ماحول ٹھیک رکھنے کے لیے اسپیکر سے ہٹ کر ایک الگ کمیٹی بنائی جائے, اور اس کا امپیکٹ آنے والے دنوں میں پاکستان کے سیاستدانوں کی اخلاقیات پر, ان کے رویے پر, ان کے ایٹیٹیوڈ پر کیا ہو سکتا ہے؟
دیکھیے بنیادی طور پہ تو پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں کافی پولرائزیشن ہے, اور پولرائزیشن کے ساتھ ساتھ ایک مورل کوشچن جو ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہو گیا ہے, کیونکہ جس قسم کی ہم پارلیمانی پالیٹکس کرتے ہیں اور اس پارلیمانی پالیٹکس میں جس قسم کے مسائل ہم دیکھنے کو مل رہے ہیں, الزام تراشیاں اور ایک دوسرے پر جو ہے نا ان کے پر کیچوں چھالنا, ان کی ذاتیات کو اترنا, اب اس تناظر میں جس وقت پی ٹی آئی ورسز پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی, جے یو آئی, یہ سب جماعتیں لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ جیسے ہم نے اپنی ماضی کی غلطیوں سے کوئی سبق نہیں سیکھا ہے. اب اس طرح کی کمیٹیاں بنانا مسئلے کا حل نہیں ہے, بلکہ پولیٹیکل میچورٹی کی ضرورت ہے, وہ حکومت کے اندر بھی ضرورت ہے اور اپوزیشن کے اندر بھی ضرورت ہے. لیکن جب آپ کے پاس ایشوز نہ ہو اور آپ نان ایشوز پر سیاست کرتے ہوں, اور حکومت کا کام یہ ہو کہ وہ اپوزیشن کو سارا غلط سمجھے اور اپوزیشن کا کام یہ ہے کہ وہ حکومت کو غلط سمجھے, تو پھر اس کے نتیجے میں مہاجرائی پیدا ہوتی ہے. اب آپ دیکھیے اپوزیشن اسمبلی میں آتی ہے, اپنا نقطہ نظر پیش کرتی ہے, جیسے ہی حکومت بولنا شروع کرتی ہے تو وہ بائیک آؤٹ کر دیتے ہیں, یا ان کی تقریر میں بولنا شروع کر دیتے ہیں, یا حکومت کی طرف سے بڑی تلخ قسم کی گفتگو اپوزیشن رہنماؤں کے بارے میں ہوتی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی کمیٹی بنانے سے کوئی مسئلہ حل ہوگا, کیونکہ کمیٹی میں جو لوگ شامل ہوئے ہیں ان میں سے بیشتر وہ لوگ ہیں جو اسمبلی کے اندر جو ہے اخلاقی حدود کو اس کو کراس کرتے ہیں. اس لیے اب وہ اسپیکر صاحب نے اپنی سربراہی میں کمیٹی کو بنا دی ہے, لیکن بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست کو, پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو, پاکستان کی سیاسی قیادت کو ایک پولیٹیکل میچورٹی کی ضرورت ہے. اور یہ دیکھیے پولیٹیکل میچورٹی لیڈ کی جاتی ہے پولیٹیکل لیڈرشپ کی طرف سے. جب شہباز شریف صاحب کی موجودگی میں اپوزیشن جس قسم کا مظاہرہ کرے گی اور پی ایم ایل ایم کے لوگ مظاہرہ کریں گے, اس پر شہباز شریف صاحب خاموش رہیں گے, یا جس قسم کی گفتگو حکومتی بینچ سے ہو اور اس پر عمران خان خاموش ہوں گے, اور یا پیپلز پارٹی کی قیادت خاموش ہوگی, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ نیچے میں پیچھے بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ قیادت جو بھی یہی چاہتی ہے بنیادی طور پر کہ ہم ایک دوسرے کو شانت راشیاں کر کے ڈریسنگ کریں. اور اس وقت کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی کی جب بات کی جا رہی ہے, تو آپ دیکھیے جب بھی اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہوتی ہے دونوں طرف سے ایک دوسرے پہ سنگین ترین قسم کے الزامات لگتے ہیں, اور یہ معاملہ صرف پارلیمنٹ کی حد تک موجود نہیں ہے. آپ ٹاک شو کا ماحول دیکھ لیں, آپ سیاسی جلسوں کا ماحول دیکھ لیں, عمران خان صاحب نمل یونیورسٹی میں گئے کنوکیشن میں, وہاں بھی گفتگو کی. تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی پالیٹکس میں اس کو اپنی ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے. اور جب یہ اس سے دیکھیے ہو کیا رہا ہے, اس سے تو ایک تو پاکستان کی پالیٹکس میں لیک آف ٹالرنس بڑھ رہا ہے, عدم برداشت کا کلچر, اور ساتھ ساتھ جو ہے لوگوں کو میسج کیا جا رہا ہے, لوگ ٹی وی دیکھنا بند ہو گئے ہیں, لوگ پولیٹیکل ٹاکس دیکھنا بند ہو گئے ہیں, لوگوں کو لگتا یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کی اور جس انداز سے پیچھے اچھالتے ہیں اس سے پولیٹیکل پرسپیکٹو رانگ ہو رہا ہے, اس سے ڈیموکریٹک ویلیوز کمزور ہو رہی ہے, اس سے پولیٹیکل پارٹیز کے کلچر خراب ہو رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ صرف ایک کمیٹی بنانا نہیں ہے, اور کمیٹی بنانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, بلکہ ایک پوری پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے ہماری, چاہے وہ حکومت میں اپوزیشن میں, ان کو اپنے ایٹیٹیوڈ کو ریوزٹ کرنا ہوگا, اور اپنی مورل کوشچن جو پالیٹکس میں اگر آپ ڈیولپ کریں گے, اسی سے پالیٹکس کا پرسپیکٹو ایک مثبت انداز میں بلڈ ہوگا, جمہوریت کا پرسپیکٹو بلڈ ہوگا, اور پالیٹکس کے لیڈرشپ کے بارے میں لوگ یہ سمجھیں گے کہ واقعی یہ ایشوز کی بنیاد پہ سیاست کرتے ہیں. اب تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے پہلے سے تیار شدہ ہوتے ہیں. اگر اسد عمر صاحب جو ہیں انہوں نے ابھی بجٹ والی تصحیح کرنی شروع بھی نہیں کی, اس سے پہلے انہوں نے کاپیاں پھاڑنی شروع کر دی, اسی سے پہلے وہ آپ نے بولنا شروع کر دیا. تو میں تو بڑا مطلب جسے کہتے ہیں ڈس اپوائنٹمنٹ ہوا ہوں اس پارلیمنٹ کی پالیٹکس سے جو اس وقت کی جا رہی ہے. اسد قیاس صاحب نے ایک انیشیٹو لیا ہے لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت کی جو پولرائزیشن میں یہ کمیٹی بھی کوئی افیکٹو رول پلے کر سکے گی.
اچھا ہمارے ساتھ آئیے گا, یہ بتائیے ڈاکٹر عاصم اللہ بھٹ صاحب کے سیاست داں ظاہر ہے کہ وہی ریفلیکٹ کر رہے ہیں جو سوسائٹی ہے, کیا ہمارا معاشرہ اس وقت تو شدید قسم کی عدم برداشت کا مظہر نظر آتا ہے آپ کو, جس کا ریفلیکشن ہم اپنے پارلیمنٹ میں دیکھتے ہیں, سیاست دانوں میں دیکھتے ہیں؟
دیکھیے جو سیاست میں اس وقت ہمیں پولرائزیشن نظر آ رہی ہے اس کا زیادہ تعلق پاور پالیٹکس سے ہے, وہ اسے معاشرے کی جو عمومی ایک نفسیات ہے اس سے منسلک نہیں کر سکتے, کیونکہ ہمارے معاشرے میں انٹالرنس ہے لیکن ایک تو وہ اس درجے کی نہیں ہے, ہمارے یہاں ہر سطح پہ ایک ورکنگ ریلیشن شپ قائم ہے. اگر آپ دیکھیں ہمارے یہاں جو بھی آپ کہہ لیں کوئی علیحدہ خانوں میں بٹا ہوا معاشرہ نہیں ہے کہ جہاں پہ ایک دوسرا نہیں جا سکتا یا الگ لوگ رہتے ہیں الگ ہی کوئی کام کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے. ہمارے یہاں جو سیاستدان ہیں وہ خاص طور پہ اس وقت جو پوزیشن ہے اس میں یہ ہے کہ وہ آپس میں ورکنگ ریلیشن شپ قائم کرنے میں ناکام نظر آ رہے ہیں. جب حکومت کو مثلاً ضرورت ہوتی ہے, اب یہ اگر فوجی عدالتیں جو ہیں اسمبلی ٹرائل کی رپورٹس ہیں ٹیررزم کے لیے اس کی بھی ضرورت ہے تو وہ شاہ محمود قریشی اور ان کو بھیج دیتی ہیں پرویز خٹک صاحب کو کہ آپ جا کے مذاکرات کرنے حکومت اپوزیشن سے, یعنی دو جو سافٹ فیسز ہیں ان کو بھیج دیتے ہیں. جب ویسے ہیں تو پھر آپ دیکھیے جو وفاقی وزیر ہیں مراد سعید ہیں یا فواد چودھری ہیں وہ ان کو کام سونپ دیا جاتا ہے. اب یہ کہ اس طرح معاملات چلتے نہیں ہیں کیونکہ میں نے عرض کیا کہ جو یہ پارلیمنٹری پانچ سال ہوتے ہیں نا جی, یہ حکومت کا سٹیک ہوتے ہیں, اپوزیشن تو آلریڈی ولڈرنس میں ہوتی ہے, اس کو تو دل کرتا ہے کہ آج کا جاتے کل جائے اور ہماری ہم الیکشن ہو یا کوئی ایسی صورت بنے کہ ہم حکومت میں آئے. حکومت کا یہ انٹرسٹ ہوتا ہے کہ پانچ سال پورے ہوں تاکہ حکومت اپنی پرفارمنس سے عوام کے دلوں میں جگہ بنا سکے اور اگلے پانچ سال کے لیے اپنا مینڈیٹ سیکیور کر سکے. لیکن یہاں حکومت ہی جو ہے وہ محض اس کرپشن یا احتساب کے نعرے کو اتنا زیادہ وہ کرے گا, پھر اس کو اتنا پرسنلائز کر دی ہے. احتساب ظاہر ہے وہ وزیر اعظم صاحب نے لمن یونیورسٹی میں بھی کہا کہ جمہوریت کا ایک اہم حصہ ہے, لیکن یہ تو اہم حصہ صرف اپوزیشن کے لیے نہیں ہوتا ہے احتساب, اور دوسرا اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک انسٹیٹیوشنل پروسیس ہوتا ہے. احتساب کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ حکومت کی طرف سے فیصلے یا سزائیں یا انجام یا آخری بات کی خبر جو ہے وہ دینے لگے ہیں بزرگ اور بتائیں کہ فلاں فلاں وقت جیل میں ہوگا, فلاں مارچ سے پہلے جیل میں ہوگا. اس کا مطلب پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ پری ڈیٹرمنٹ جو ہے یہ معاملہ ہو رہا ہے اور اس سے احتساب کی ساکھ کو بھی نقصان پہنچتا ہے. لیکن یہاں پہ حکومت اس چیز کو بظاہر ریئلائز کرنے میں ناکام نظر آ رہی ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی طرف سے وہ ایک تو اپوزیشن کا انہوں نے اپوزیشن کو اکٹھا کر لیا, ایک تو آپ یہ دیکھیے یعنی حکومت کی وجہ سے اپوزیشن اکٹھی ہو گئی, پھر دوسرا یہ ہوا ہے کہ آپ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اپوزیشن کا فائدہ کر رہے ہیں, حکومت کا تو نقصان ہے, حکومت الجھتی جائے گی ان چیزوں میں اگر پھر اگر وہ قانون سازی نہیں کر سکے گی, اگر اس کے بعد جو ریکوائرڈ ووٹس ہیں وہ نہیں ہوں گے تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا یا نقصان کس کو ہوگا, پرفارمنس نہیں ہوگی حکومت کی, اور حکومت ان ایشوز میں یا جنہیں سلمان صاحب نے درست طور پہ نان ایشوز کہا ان میں الجھی رہے گی, تو پانچ سال بعد عوام کے پاس کیا وہ لے کے جائیں گے پرفارمنس اپنی.
جی
تو میرا خیال ہے کہ یہ اس میں بالغ نظری ہمیشہ حکومت کو دکھانی پڑتی ہے کیونکہ فائدہ اسی کا ہوتا ہے, اور اگر وہ نہیں دکھائے گی تو نقصان بھی اسی کا ہوگا, اور اس میں پھر پاکستان میں تو اس کا نقصان ظاہر ہے کہ پارلیمنٹری سسٹم پہ بھی لوگ اب سوال کرتے ہیں, بعض لوگ صدارتی طریقہ جو حکومت ہے اس کی بات کرنے لگ جاتے ہیں, تو پھر یہ بہت سی چیزیں اور پنڈورز باکس کھل جاتا ہے. اس لیے میرا خیال ہے کہ حکومت کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک تو وہ اپنے اسپیکر کو امبیرس کر رہے ہیں, اب اسپیکر کو یہ بنانی پڑی, اور دوسری چیز یہ کہ وہ اپنا راستہ جو ہے وہ تنگ کر رہے ہیں, کیونکہ جو جون ہے وہ بہت ٹف ہوگا ان کے لیے جب انہوں نے اپنا بجٹ مین بجٹ پیش کرنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ حکومت جتنا اپوزیشن کو اریٹیٹ کرنے سے گریز کرے اور تھوڑا سا ان کی بات برداشت کرے یہ حکومت کو خود فائدہ ہوگا, اس کے اندر جو ایوان کی کاروائی ہے وہ چلانا آسان ہو جائے گا.
اچھا ہمارے ایک کالر ہیں ہمارے ساتھ, آپ دونوں رہیے گا صاحبان, یہ ہے میاں محمد اکرم صاحب اٹک شہر سے. جی اکرم صاحب کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں آپ؟
جی जाफरी साहब, मैं मियां मोहम्मद अकरम एडवोकेट टटक शहर सैर का रूम देखे। ये सियासतदान तो खुलफा राशिदीन की मिसालें देते हैं लेकिन नाफर नहीं करते। हमारे हजरत अली अलैहिस्सलाम मस्जिद नबी में जौ की रोटी पानी से खाते थे। उन्होंने दुनिया को तीन तलाक दे दी थी, इसलिए तरक्की होती। जो कुरान की पहली सूरह अलक है उसमें पहला लफ्ज ये कहा बिस्मे रब्बिल कलीम खलक तालीम। देखे इंडिया में 1950 में जवाहरलाल नेहरू ने आइन बनाया।
अच्छा, आपका कोई सवाल है या ये तकरीर का इतना वक्त नहीं होता हमारे पास, जरा मुख्तसर कीजिए।
तो बात में मैं कहता हूँ ये सवाल ये कि ये नाफस क्यों नहीं करते, ये तकरीर नहीं है, ये इल्म है कि यही चीजें ये नाफस कर दें, नाफस क्यों नहीं करते। तो पाकिस्तान देखे 4 साल अमरीका की मुद्दत है, जापान की 4 साल है, सब की हमारे यहाँ 4 साल क्यों नहीं है। थैंक यू वेरी
बहुत शुक्रिया। और एक हमारे और एक और कॉलर है अली खान साहब कुहाड़ से। जी फरमाइए।
अस्सलाम वालेकुम जी।
जी
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
ये बात ये है ना, जो आज अभी हम बात सुन रहे हैं ना, ये गाली करो जीत न जो ना मिसाल इंसान आजाद की बात है। इतिहास की हुकूमत हमने सलाम ने कभी इससे पहले नहीं सुना है। इसका अभी जो बोलते हैं चोर है प्लान है ये वो है ना, किसी पार्टी का था फारवेज खत्म किसी पार्टी का था, बाकी जो ना परवेज इलाही वगैरह किसी पार्टी का था। ये सारे
सेना
के लिए गाली गलौज हकीकत में ये लोग।
चल ठीक है। अच्छा मुरीद खान साहब है मियाँ वाली से। जी मुरीद खान साहब, मुरीद खान साहब की लाइन ड्रॉप हो गई है। मेरे ख्याल में आप दोनों हमारे साथ रहिएगा, हम एक ब्रेक लेंगे, इसको हम एक और मौजू पर आप दोनों से गुफ्तगू करेंगे।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन है। आप हमारे प्रोग्राम हमारी वेबसाइट पर किसी भी वक्त देख सकते हैं। पता है www.urduvoa.com।
वेलकम बैक। एक और मौजू है दोनों साहिबान से मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि साना है साहिवाल के बारे में जो आई टी की रिपोर्ट थी उसको मुस्तरद कर दिया है सेनेट की जो इंटीरियर अफेयर्स की कमेटी है। रहमान मलिक साहब उसके चेयरमैन, ये सुन लेते हैं उन्होंने क्या कहा, इसके बाद फिर आपसे डिस्कस करते हैं।
जी आई टी पे लोगों ने नो कॉन्फिडेंस शो किया था, जो कि आज उनकी फैमिली ने भी किया। जो इमरान खान साहब उनकी इंटीरियर मिनिस्टर की हैसियत में एक लेटर लिखा है और मैंने कहा ये कौम की आवाज़ है, जुडिशल कमीशन होना चाहिए, ये कमेटी की आवाज़ है, कमीशन होना चाहिए।
सलमान आबिद साहब, क्या ये सिर्फ सियासत है?
देखिए इस वक्त तो बुनियादी तौर पर जैसे मैंने आपको कहा और अभी हम गुफ्तगू कर रहे थे कि इस वक्त पाकिस्तान में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान हर इश्यूज के ऊपर सियासत हो रही है, चाहे वो सानिया साहिवाल हो, चाहे वो माशी सूरत।
जी
हेलो
जी,
जीआईटी की बनी है। अब जीआईटी की जो रिपोर्ट है उसको आज उन्होंने रहमान मलिक साहब ने मुस्तरद कर दी है, लेकिन अभी तो जेआईटी की रिपोर्ट आई नहीं है और उस पर तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, मुकम्मल रिपोर्ट सबमिशन नहीं हुई है। अब मुझे लगता यह है कि वही मसला है कि जब अपोजिशन ये समझती है कि एक अच्छा मौका मिला है हमें हुकूमत खुद पर एक दबाव बढ़ाने का, उसको लेटडाउन करने का सानिया साहिवाल के ऊपर, और हुकूमत जो है वो भी आगे से पॉइंट स्कोरिंग कर रही है। मसला यह है कि इस मसले की शिद्दत इतनी ज्यादा है कि उस पर इंसाफ होना चाहिए। अब इंसाफ से तकाजे तो ये है कि उस जीआईटी रिपोर्ट के हवाले से अगर कोई इतराजात है वो पेश किए जाए। जब आप इसे कहते हैं कि हम यकसर मुस्तरद कर देते हैं तो फिर उसके बाद फिर एक मसला रह जाता है जुडिशियल इंक्वायरी का। अच्छा आपको याद है प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये ऑफर किया हुआ है, अगर अपोजिशन चाहती है तो हम इसकी एक जुडिशियल इंक्वायरी भी उठा सकते हैं। सवाल यह है कि अगर वो भी बिठा देंगे, अपोजिशन का रवैया मैंने जैसे कहा कि इस वक्त वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा हुकूमत पे दबाव बढ़ाया जाए और हुकूमत की जो खामियां हैं, जो इस वक्त उनसे गलतियां हो रही है या जो इश्यूज निकल के सामने आ रहे हैं नाकामी के, उसको बुनियाद बनाकर उन पर एक दबाव की सियासत को बढ़ाया जाए। तो मैं समझता हूँ सानिया साहिवाल बदकिस्मती से यहाँ पर सियासत भी हो रही है। इससे पहले सानिया मॉडल टाउन था, इससे पहले बल्दिया टाउन कराची का वाकया था। आप हर वाकये को देखें, आपको उस वक्त की हुकूमत और आज की हुकूमत एक जगह पे खड़ी नजर आएगी, उस वक्त की अपोजिशन और आज की अपोजिशन एक जगह पे खड़ी आएगी। लगता यह है कि हमारे इश्यूज के साथ सीरियसनेस कम है, हम एक दूसरे पर स्कोरिंग करने के लिए ज्यादा बेताब रहते हैं और मौके की तलाश में रहते हैं ताकि हम अपनी सियासत जो है उसको ज्यादा चमका सके।
ڈاکٹر عاصم اللہ بخش صاحب، کیا اس پر واقعی جوڈیشل کمیشن کی ضرورت ہے یا جی آئی ٹی سے کام چل سکتا ہے؟
دیکھیے جی، یہ تو بنیادی طور پر شواہد سب کے سامنے ہیں، واقعہ سب کے سامنے ہیں، اس کے لیے تو میرے خیال جی آئی ٹی کی بھی ضرورت نہیں تھی، لیکن چونکہ ہمارے یہاں جو نظام عدل ہے وہ انسٹیٹیوشنلائز نہیں ہے، اس میں یہ ہے کہ جس پہ زیادہ شور مچ جائے اس پہ پھر وہ کچھ نہ کچھ آگے پیش رفت دکھانے کے لیے یا اپنی غیر معمولی دلچسپی یا غیر معمولی کارکردگی دکھانے کے لیے پھر کوئی ایک ایسی چیز بنا دیتے ہیں، لیکن اصل میں دیکھا یہ گیا ہے کہ یہ صرف معاملہ جو وقتی ابال ہے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، تاکہ لوگ بھول جائیں، کسی اور طرف دیکھنے لگیں، کوئی اور نیا مسئلہ آ جائے، کوئی نیا ایشو سر اٹھا لے، اس کے انتظار میں یہ کام ہوتے ہیں۔ جے آئی ٹی کو اب 30 دن اور چاہیے، کس چیز کے لیے؟ یہ مطلب ایک بنیادی سوال ہے جو ایک ایوریج میرے جیسے عام عمومی عقل کا مالک شخص بھی پوچھتا ہے۔ واقعے کے جو لوگ بھیجے گئے وہ محکمے کے ریکارڈ میں ہیں، جو مارے گئے وہ سب کے سامنے ہیں، جو ان کا ریکارڈ ہے وہ بھی سب کے سامنے ہیں، جے آئی ٹی نے کیا نکالنا ہے اس میں سے؟ مطلب ایک بات ہے کہ 30 دن جے آئی ٹی کو کس لیے چاہیے؟ اس کے بعد آپ جوڈیشل کمیشن بنا لیں گے، وہ کیا کرے گا اس میں خاص بات؟ یعنی یہ تو ایسے ہے کہ دن کا وقت ہے، سامنے بات ہوئی ہے، اتنے گواہ ہیں، محکمے کی کاروائی ہے، محکمے کے لوگ جو ہیں وہ جن متعین کیے گئے ہیں وہ بھی جانتے ہیں، جس نے متعین کیا وہ بھی جانتا ہے، جس نے ہدف کیا وہ بھی ہے، تو اب پھر جی آئی ٹی نے کیا کرنا ہے؟ لیکن اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں اگر ہم سیریس ہیں تو پھر ہمارا جو بنیادی جو سٹرکچر ہے تفتیش کا اور جرم و سزا کا، اس کو کام کرنا چاہیے۔ اگر وہ نہیں ہے تو پھر ٹوٹل سیاست ہے، پھر وہ سیاست کے لیے وہ جی آئی ٹی نہیں بنتی ہیں، پھر سیاست کے لیے جی آئی ٹی کو انکار کیا جاتا ہے، پھر مزید سیاست کے لیے اور ٹائم گزارنے کے لیے جوڈیشل کمیشن آ جاتا ہے۔ جیسے ابھی بات ہوئی مالٹون ثانیہ میں بھی یہی ہوا، جی آئی ٹی بھی بنی، کمیشن بھی بنا، وہ واقعات میں چل رہے ہیں، نئی جی آئی ٹی بن گئی ہے وہاں پہ۔ تو یہ اصل میں انصاف کو روکنے والے معاملات ہیں، انصاف دینے والے نہیں، اور جہاں پہ انصاف روکنے کا تعین وہ طے ہو جائے، وہ چاہے آج کی اپوزیشن کل حکومت میں تھی اور کل کی جو اپوزیشن ہے وہ آج حکومت میں ہے، دونوں کا رویہ دیکھنے وہ یہی ہے کہ وہ جے ٹی بناتے ہیں وہ اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں اور وہ کمیشن کا مطالبہ کر دیتے ہیں، پھر کمیشن مان جاتا ہے، پھر وہ سلسلہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ معاملہ ایک تو معاشرے کے لیے دوست نہیں ہے کہ اس کا مطلب کہ یہاں پہ عدل یا انصاف کا کوئی راستہ نہیں، اور دوسرا یہ معاملہ ہمارے جو عوامی نمائندے ہیں یا ہمارا جو پارلیمنٹ ہے اس کے لیے سبکی کا باعث ہے کہ یہاں پہ عوامی جو انٹرسٹ کی چیزیں ہیں وہ محض سیاست کا شکار ہو کے رہ جاتی ہیں، اور اس کا گراؤنڈ روٹ گراس روٹ لیول پہ اس کے اثرات جو ہیں وہ نہیں دیکھے جاتے کہ کتنے منفی نکلیں گے۔ اسی وجہ سے اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو جس طرح افغانستان میں وار لارڈ ہے، ہمارے ہاں بھی ایسے طاقت کے مراکز بنتے جا رہے ہیں جہاں پہ لوگ انصاف کے لیے اور ایسی چیزوں کے لیے جاتے ہیں، اور یہ ریاست کے لیے نقصان دہ چیز ہے۔
ہمارے ایک کالر اور ہیں، عالمگیر صاحب خبر ایجنسی سے، اگر وہ کوئی سوال کرنا چاہے۔ اچھا، ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے۔ آپ دونوں صاحبان کا بہت شکریہ، ہم ایک بریک لیں گے، اس کے بعد پھر اپنے اگلے موضوع کی طرف جائیں گے۔ چودھری نعمان ظفر صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے اور ڈاکٹر حسین یاس ہمارے ساتھ ہوں گے۔
بی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں،
پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے۔
دور جانے کی ضرورت نہیں، وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
ویلکم بیک چودھری نعمان ظفر صاحب، میں آغاز کروں گا آپ سے کہ زلمے خلیل زاد صاحب نے، جو کہ اسپیشل انوائے ہیں امریکہ کے، انہوں نے دورہ کیا ہے اور انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ طالبان اور حکومت کے درمیان، افغان حکومت کے درمیان براہ راست بات چیت ہونی چاہیے۔ دوسری جانب افغان حکومت اور اس کی ٹیم نے ایکسپریسڈ کنسرنس آن دا یو ایس طالبان دوہا پیس نیگوسیشن۔ یہ آخر ہو کیا رہا ہے؟ کل تک یہ کہا جا رہا تھا کہ کچھ معاملات طے ہو گئے ہیں، اگریمنٹ ہو گیا ہے، معاہدہ باقاعدہ طور پر نہیں ہوا، لیکن یو ایس وڈرال، افغان حکومت سے طالبان کی براہ راست بات چیت، ان چیزوں پر اتفاق رائے ہو گئے۔ اب کیا صورتحال نظر آتی ہے آپ کو؟
نیگوسیشن سٹارٹ ہوئے تھے ریکنسیلیشن کے لیے، اور ظلم خلیل زاد صاحب جب سے آنا شروع ہوئے ہیں پہلے دن سے طالبان اس سٹانس پہ کھڑے تھے کہ ہم افغان ایڈمنسٹریشن سے، افغان گورنمنٹ سے جو اس وقت کابل میں موجود ہے، اسے بات چیت نہیں کریں گے، ان کے ساتھ نیگوشیشن نہیں کریں گے. اور وہ ان کا یہ خیال تھا کیونکہ کہ اصل جو پارٹی ہے، جو اصل جو محرک ہے اس ساری چیز کا، وہ امریکہ ہے. اسی لیے انہوں نے کہا کہ ڈائریکٹ امریکہ کے ساتھ ہم بات کریں گے اور اس میں کوئی شرط شرائط نہیں ہوں گی. تو وہ پہلے دن سے اسی چیز پہ کھڑے تھے. اور اب جب ہم نے یہ تین چار دن، بلکہ تین دن پہلے یہ خبر سنی کہ ایک طرح سے ایک اگریمنٹ کے قریب پہنچ چکے ہیں، اور جو وڈرال کے لیے ایک ڈیٹ دے دی گئی ہے کہ 18 مہینے کے اندر اندر وڈرال ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر ریکنسیلیشن کی باتیں تھیں، ایک عبوری حکومت کی بات تھی جس کو پھر ظلم خلیلزاد صاحب نے کابل میں آ کے انکار کیا کہ نہیں، جو انٹرم گورنمنٹ کی کوئی بات انہوں نے نہیں کی. اب مسئلہ یہ تھا کہ اس سارے سیناریو کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ امریکہ کو ظلم خلیلزاد صاحب لیڈ کر رہے تھے اس نیگوشیشنز کے اندر، اور طالبان کے لوگ موجود تھے. انہوں نے کسی بھی جگہ کے اوپر افغان ایڈمنسٹریشن، افغان گورنمنٹ کے لوگوں کو شامل نہیں کیا، جو کیونکہ طالبان کی یہ پہلے دن سے شرط تھی. تو اب یہ صورتحال یہ تھی کہ اب کابل کے اندر یہ فرسٹریشن پائی جا رہی تھی کہ ہمارے بغیر یہ کس طریقے سے ہوگا. نمبر دو، کہیں یہ ایسا نہ ہو کہ امریکہ سیم وہی غلطی کرے جو انہوں نے ویتنام میں کی تھی، کہ نارتھ ویتنام والوں کے ساتھ انہوں نے بات چیت کر لی تھی اور اس کے بعد ساؤتھ ویتنام جو ہے نا وہ کولیپس کر گیا تھا. تو ایک یہ تیسری چیز یہ کہ اگر آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی جب 89-90s میں جب افغان جہاد ختم ہوا تھا، تو اس وقت بھی آلموسٹ اسی جلدی میں تھے. ایک طرح سے کچھ جلدی نظر آ رہی ہے مجھے بھی اس پورے پروسیس کے اندر، ایک جلدی ہوئی تھی اس وقت بھی جب یونائٹڈ نیشن کے اندر جو ہے نا یہ مذاکرات ہوئے، جنیوا ایکارڈ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا. تو اس وقت ڈاکٹر نجیب صاحب تھے پریزیڈنٹ، ان کو بہت شورٹیز دی گئیں، سب کچھ کیا گیا، لیکن اس کے باوجود ان کے ساتھ جو ہوا وہ ایک تاریخ کا اہم حصہ ہے. تو اب یہاں پہ ایک طرح سے ایک انسرٹینٹی پائی جاتی ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ سیم وہی اس چیز ہو اور امریکہ جلدی میں وڈرال کر جائے، اور یہاں پہ جو ان کے لوگ ہیں وہ پھر پریشان رہیں، اور جو طالبان ان سے پھر جو ہے نا اسی طریقے سے بدلہ لے یا جو کچھ بھی ہے. تو یہ ساری چیزیں مل کے ایک فرسٹریشن جو ہے نا جنم دے رہی ہیں، اور مختلف سوالات ہیں افغان ایڈمنسٹریشن میں. تو یہ جو انہوں نے ابھی سٹانس دیا ہے، افغان پریزیڈنٹ نے بھی اور دوسرے لوگ بھی جو دے رہے ہیں، وہ اسی چیز کا ایک شاخصانہ ہے کہ وہ اپنا کنسرن شو کر رہے ہیں کہ ہمیں کیوں باہر رکھا جا رہا ہے، اور اگر ہمیں باہر رکھیں گے اور اگر آپ ڈائریکٹ طالبان سے بات کریں گے تو کیا خیال ہے کہ یہ جو اپریل میں جو پریزیڈنشل الیکشن ہو رہا ہے، اس کے جو ریزلٹ جو ہیں وہ کتنے ٹھیک ہوں گے، ان کو کتنے دیر پا ہوں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے مطلب وہ دماغ میں رکھ کے ہمارے سامنے آ رہی ہیں.
اچھا ڈاکٹر حسین یاسا، یہ فرمائیے کہ ایک ایسے وقت میں جبکہ طالبان کا اچھے خاصے حصے پر کنٹرول بھی ہے، وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ امریکنز واپس جانا چاہتے ہیں اور افغان گورنمنٹ اتنی طاقتور نہیں ہے، اتنی مضبوط نہیں ہے کہ امریکہ کی سپورٹ کے بغیر ان کا مقابلہ کر سکے، تو کیا لاجک ہے کہ وہ افغان گورنمنٹ سے بات کرنے کے لیے تیار ہو جائیں؟
بظاہر تو لوجک کوئی نہیں لگتا جعفری صاحب، اور وہ اپنے مواقف پہ قائم ہیں. اور دو تین چیزیں ہیں جو بہت ہی صادقانہ طور پر، ایماندارانہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، وہ یہ ہے کہ اگر آپ افغانستان کو قومی اور لسانی بنیادوں پر اگر تھوڑا سا اس کلاسیفائی کریں تو بڑا صورتحال بہت زیادہ واضح ہے. ہزارہ، تاجک، ازبیک، ہمارے جو پشتون بھائی ہیں، ان کے اندر جو مختلف پولیٹیکل اور ملٹری اینٹیٹیز ہیں وہ کافی عرصے سے ریکگنائز ہیں. تو طالبان جو ہیں یا حزب اسلامی یا تھوڑے سے جو ہمارے پشتون لبرل بھائی ہیں، افغان ملت، یہ جو ریکگنائز اینٹیٹیز ہیں جو کہ کافی عرصے سے، بلکہ یوں کہوں کہ کئی دہائیوں سے وہ ریکگنائز ہیں. اب یہ ہے کہ سرٹنلی جب آپ نیگوشیشن ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو فارمولا تو آپ کو وضع کرنا پڑے گا کہ آپ جو ہے کس بیسس پہ بات کر رہے ہیں، ایتھنک بیسس پہ، لسانی بیسس پہ، پارٹی بیسس پہ، آپ کا جو انفلوئنس ہے مختلف ایریوں پہ اس بیسس پہ، تو کچھ کسی نہ کسی بیسس پہ تو آپ کو تو ایک فارمولا تو وضع کرنا پڑے گا. اب بات یہ ہے کہ وہ جو یہ جو اب جو فوکس جو طالبان پہ ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ افغانستان کا ایک بڑا حصہ ان کے کنٹرول میں ہے، اور ان کا کنٹرول جو ہے وہ روز افزو اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اب اب جب ریئلی آپ ٹیبل ٹاک پہ آ کے بیٹھیں گے, ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ جو ہے وہ میرے خیال سے وہ ایسے ہی تھوڑا سا وہ نروس نظر آ رہے ہیں. جب ٹیبل ٹاک پہ آپ ریئلی بیٹھیں گے تو اس طرف سے افغانستان کے ساؤدرن حصے سے جو لوگ آ کے بیٹھیں گے وہ تو یا طالبان ہوں گے یا اسلامی ہوں گے یا کسی بھی صورت میں اگر ان کا تھوڑا سا جو لبرل طبقہ ہے وہ جو ہے افغان ملت کی صورت میں آ کے بیٹھے گا. آپ کی حیثیت کیا ہے؟ جو آپ کا جو 2014 والا الیکشن تھا وہ تو ایک متنازع الیکشن تھا. اب یہ صورتحال یہ پیش آ رہی ہے کہ اب ایک کنسنسس ریجن میں اور انٹرنیشنل لیول پہ وجود میں آ رہے ہیں. تو اس میں جو ہے وہ اشرف غنی صاحب جب آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ میرا کیا رول ہوگا, تو ان کا کوئی ویزیبل رول نظر نہیں آ رہا, اس وجہ سے وہ تھوڑا سا نروس دکھ رہے ہیں. وہ طالبان جو ہے اس طرف سے وہ کہتے ہیں ہم کیوں بیٹھے, ہم جو ہے وہ ریجنل لیول پہ ہم نے اپنے سارے مشکلات حل کر دیے ہیں, سارا کانفیڈنس لے لیا ہے ریجنل کنٹریز کا, امریکہ سے ہمارے مشکلات حل رہے ہیں, تو ہم کیوں بیٹھے ان کے ساتھ؟ تو ہر کسی کو اپنے ایک لیوریج کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے مذاکراتی ٹیبل پہ. اب اگر وہ کہیں کہ ہم جو ہے سیز فائر بھی کریں گے, ہم جو ہے جو ویلیوز افغانستان میں پریکٹس ہو رہے ہیں کسی حد تک ان کو بھی قبول کریں گے, ہم جو ہے ہم نے آج تک یہ کہا ہے کہ ہم شریع لا کو امپلیمنٹ کریں گے اپنے حساب سے, وہ کہتے ہیں کہ کسی کو بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, ریجن کو بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم جو ہے سب کے حقوق کا خیال رکھیں گے. تو یہ جو ان کا جو ریٹریٹ ہے یا جو انہوں نے جو ہے کچھ لچک پیدا کی اپنے مواقف میں, اب جو ہے اس حد تک کہ وہ جو ہے وہ اشرف غنی صاحب کو بھی ریکگنائز کریں گے وہ نہیں کریں گے. وہ پھر اب جو ہے اس مرحلے پہ ایسا دکھ رہا ہے کہ میں جو اشرف غنی صاحب کو کل میں نے جب سنا تو وہ بہت زیادہ جو ہے وہ نروس دکھائی دے رہے تھے. ان کو زیادہ ضرورت نہیں ہے زیادہ نروس ہونے کی, وہ ایک بریف کیس کے ساتھ آئے تھے, بریف کیس کے ساتھ چلے جائیں گے. افغانستان کے لوگوں کو اپنا مسئلہ حل کرنے دیا جائے, جو ناردرن الائنس ہے اس میں مختلف پارٹیز ہیں ان کو کوئی اعتراض نہیں, وہ طالبان کے ساتھ لڑتے رہے. وہ جو ہے جب وہ حاضر ہیں, طالبان حاضر ہیں, امریکہ حاضر ہے, پاکستان اور دوسرے ریجنل کنٹریز حاضر ہیں, تو پھر اشرف غنی کو اعتراض کی کیا ضرورت ہے؟
اچھا ایک سوال اور ہے چودھری نعمان ظفر صاحب کے, دو جو اگلا الیکشن ہے افغانستان کا صدارتی, آپ سمجھتے ہیں اس سے کوئی فرق پڑے گا صورتحال پر؟
دیکھیے اب جو چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ ایک جو واضح چیز نظر آتی ہے کہ ایک پیرلل چیز چل رہی ہے. ایک طرف چل رہا ہے جو ریکنسیلیشن کا پروسیس ہے بٹوین یو ایس اے اینڈ طالبان, اور اس کے پیرلل میں افغان ایڈمنسٹریشن کی ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں. اب تو بظاہر تو یہ نظر آ رہا ہے. اب دیکھنا جو میں جس چیز کا انتظار یہ کر رہا ہوں کہ کس طریقے کے ساتھ ظلم خلیل زاد صاحب افغان ایڈمنسٹریشن کو اعتماد میں لیتے ہیں اور ان کو جیلن کرتے ہیں, ان کو اس پروسیس کا حصہ بناتے ہیں. اگر تو وہ کامیابی سے اس پروسیس کا حصہ ان کو بنا لیتے ہیں جس میں اشرف غنی صاحب بھی شامل ہیں اور ان کی جتنے بھی لوگ شامل ہیں, دیکھیں یہ جو اب پارلیمنٹری الیکشن ہوا تھا لاسٹ ایئر جو ہوا تھا, ابھی تک وہ کیوس کا شکار ہے. ابھی تک جو ہے نا وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس میں کس کس سیٹ کی جتنے بھی ونرز تھے وہ کہاں پہ ہیں, وہ آ گئے یا نہیں آ گئے. اگر اس کی طرح کا یہ الیکشن ہوا پھر تو میں کچھ نظر نہیں آتا ہے, اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لیکن اگر اس پروسیس میں افغان ایڈمنسٹریشن کے لوگوں کو, پریزیڈنٹ صاحب کو شامل کر لیا جاتا ہے, تب ضرور اس کا اثر پڑے گا. کہ دیکھیے اب اگر ہم یہ کہیں کہ جو انٹرم گورنمنٹ اگر بنتی ہے, ایک پیس پروسیس کے اینڈ پہ اگر اگریمنٹ ہو جاتا ہے, انٹرم گورنمنٹ آ جاتی ہے, تو انٹرم گورنمنٹ میں ہم یہ نہیں کہتے تھے کہ صرف طالبان کے لوگ شامل ہوں گے, اس میں لازمی بات ہے ہزارہ لوگ شامل ہوں گے,
لوگ بھی شامل
ہوں گے, تاجک شامل ہوں گے, اور لازمی بات ہے اگر اگر جس بھائی نے بات کی کہ ایک بریف کیس لے کے آئے تھے اور بریف کیس لے کے اب واپس میرے خیال میں نہیں جائیں گے, کیونکہ وہ یہاں پہ ان کا موجود ہونا امریکن انٹرسٹ کو گارڈ کرنے کے لیے وہ یہاں پہ موجود ہیں, اور ساتھ ساتھ افغانستان کے انٹرسٹ کو بھی گارڈ کریں گے. تو میرا خیال ہے اگر وہ پروسیس کا حصہ بن جاتے ہیں کامیابی سے, اس کے بعد اس الیکشن کا کافی اثر پڑ سکتا ہے آنے والی انٹرم گورنمنٹ کے حوالے سے.
اچھا ہمارے دو کالرس ہیں, لیاقت الملک صاحب ہیں دیر سے. جی لیاقت الملک صاحب.
آج جعفری صاحب میں سوال کروں گا, تقریر نہیں کروں گا, میں ماہرین سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ
جی
رشیا نے تمام بین الاقوامی قوانین کو پیروں تلے دباتے ہوئے افغانستان پر حملہ کیا, اس نے کیا پایا اس کے نتیجے میں, اور اب امریکہ کے بارے میں جو انڈرسٹوڈ تھا کہ جس طرح رشیا شکست کھائے گی اسی طرح امریکہ بھی شکست کھائے, کیا ہم اس کو امریکہ کی شکست کہہ سکتے ہیں, اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے سات سمندر پار آ کر یہاں ایک آزاد اسلامی جمہوری ملک جو ہے اس کو اپنے پیروں تلے رون ڈالا اور وہاں کے ہزاروں لوگوں کو اور اپنے کربوں روپوں کو خرچ کر کے اور لاکھوں لوگوں کو شہید کر کے کیا ہمارے
جی کویا. بہت شکریہ آپ کا. ولایت خان صاحب ہیں پشاور سے ہمارے ساتھ. جی ولایت خان صاحب.
ہیلو, السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جعفری صاحب میرا ایک سوال ہے, یہ
ذرا مختصر کیجیے, میرے پاس وقت بہت کم ہے, مختصر سوال کیجیے.
ہاں جی جی جی, ابھی یہ مسئلہ تو حل ہونے والا ہے, اس کا اگریمنٹ کون کرے گا, امریکہ یہ روس کرے گا یا یونائیٹڈ نیشن کرے گا؟
نہ روس کرے گا نہ یونائیٹڈ نیشنز کرے گا, یہ تو طالبان اور حکومت کے درمیان ہوگا, اور امریکہ اس میں ظاہر ہے کہ مذاکرات کروا رہا ہے, خود بھی کر رہا ہے, تو آپس میں یہ فریقین ہی کریں گے اس کا. اور ہمارے ایک اور کالر ہیں مرید خان صاحب میاں والی سے.
السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام.
یہ سوال ہے کہ یہ جو افغانستان کا مسئلہ ہے یہ تو ہمارا مسئلہ نہیں ہے, ہمارا مسئلہ ہے مسئلہ فلسطین اور مسئلہ کشمیر, یہ تو انڈیا.
بہت شکریہ آپ کا.
امریکہ نے ہمیں یہاں الجھا دیا ہے, ہمارا مسئلہ تو مسئلہ کشمیر اور مسئلہ فلسطین ہے, افغانستان تو ہمارا بھائی ہے, ہمارا ان کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے.
بالکل صحیح, بالکل صحیح. بہت شکریہ آپ کا. میں بے انتہا شکر گزار ہوں چودھری نعمان ظفر صاحب آپ کا, ڈاکٹر حسین یاسا آپ کا. اور سامعین, اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب, امریکہ کی سیاست کے حوالے سے گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت تو ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جناب علی عمران صاحب, جو کہ پاکستان کے صحافی ہیں, امریکہ میں بیسڈ ہیں. طلعت رشید صاحب ہیں, ریپبلکن ایکٹیوسٹ ہیں. یہ بتائیے علی عمران صاحب کی جس وقت صورتحال ہے کہ جو بارڈر سیکیورٹی ہے وہ ایک پولیٹکس کا جزو بنی ہوئی ہے, ہر چند کے حکومت کا شٹ ڈاؤن ختم ہو گیا ہے لیکن یہ دھمکی بدستور موجود ہے کہ پھر بند ہو سکتا ہے 3 ہفتے کے بعد. دوسری جانب یہ کہا جا رہا ہے کہ اب صدر ٹرمپ کی جو بیس تھی اس میں بھی ان کی ریٹنگ کچھ کم ہوئی ہے. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں امریکی سیاست کے حوالے سے؟
شکریہ جعفری صاحب. اب دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تقریباً 5 ہفتے جو شٹ ڈاؤن رہا ہے, اس کے امریکہ کی جو ڈومیسٹک پالیٹکس ہے اس پہ بڑا اثر ہوا ہے. اور نہ صرف اس پہ, جو کل ایک رپورٹ آئی جس کے مطابق تقریباً 11 ارب ڈالر کا اس کا نقصان اٹھانا پڑا, تو اس کے بعد ایک تو یہ اکنامک کاسٹ آ گئی اس کی, دوسری لیکن پولیٹیکل کاسٹ بھی کسی نہ کسی کو پے کرنا پڑے گی. وہ کیسے ہوگی وہ تو اس کا حتمی تو ہمیں 2020 کے الیکشن میں ہی پتہ چلے گا, لیکن اس سے پہلے ہی کچھ تبصرے اور کچھ باتیں ایسی نظر آ رہی ہیں جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ اس کا اندیشہ ہے کہ دوبارہ بھی شٹ ڈاؤن ہو سکتا ہے. میرے خیال میں جو ابھی حالات چل رہے ہیں اور جو سیاسی اس کی ایک قیمت ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے شاید
اب ایسا نہ ہو سکے.
جی, صدر ٹرمپ اس طرف نہ جائیں, کیونکہ ہو سکتا ہے, عین ممکن ہے کہ وہ ایک ایمرجنسی ڈکلیئر کر کے تو جو بارڈر پہ وہ دیوار بنانا چاہتے ہیں اس کی فنڈنگ کا کوئی اعلان کر دیں.
صحیح.
تو میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ اس میں دیکھیں دونوں پارٹیز کی طرف سے ایک بہت اہم یہ ایک قسم کا ایک پولیٹیکل فٹ بال بن گیا یہ ایشو, تو دونوں کے بہت ہائی سٹیکس ہیں. اور ان سب باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے میرا خیال ہے کہ اب اگر ایک اور شٹ ڈاؤن ہوتا ہے تو ڈیموکریٹک پارٹی نے ابھی تک جو اس کو کلیئر کر دیا ہے کہ وہ اس کے حق میں نہیں ہے,
اس کو نقصان پہنچے گا. جی
جی.
اچھا, طلعت رشید صاحب بتائیے کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں پارٹیوں کو اس شٹ ڈاؤن سے نقصان پہنچا ہے اور یہ بارڈر سیکیورٹی کا جو
بالکل اگری کرتا ہوں, دونوں کا نقصان ہوگا کیونکہ الیکشن میں پتا چلے گا, کیونکہ یہ نہیں کہ لوگ خالی ریپبلکن کے خلاف ہے, وہ ڈیموکریٹ کے خلاف بھی ہیں. وہ دیکھیں نا کتنا نقصان ہوا شٹ ڈاؤن میں, اگر وہی جو 5 بلین وہ مانگ رہا تھا, 5 یا 6 بلین, تو اگر یہ ڈیموکریٹ ان کو دے دیتے تو کیا نقصان ہوتا, اب ان سے 11-12 بلین کا نقصان ہو گیا. تو یہ سارا پولیٹیکل ہے, اس سے کوئی کسی چیز کا تعلق نہیں ہے. خالی پولیٹیکل پاور شو کرنا چاہتے ہیں ڈیموکریٹ, اور ٹرمپ جو کرنا چاہتا ہے جو وال, جو اپنی سیکورٹی ہے جس کا پرامز انہوں نے کیا تھا, اس کو ان کو فنڈ دینا چاہیے. اگر نہیں تو ظاہر ہے وہ جو 15 فروری سے پہلے پہلے اگر یہ لوگ کچھ نہیں کر سکے تو ظاہر ہے وہ اپنی فل پاور استعمال کریں گے. ٹرمپ صاحب آپ کو پتا ہے کہ وہ ضد میں تو ہیں, وہ بھی پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. تو اس میں یہ دونوں ٹسل میں نقصان کس کا ہوگا؟ ایوریج پرسن کا ہوگا. تو یہ جو ہے یہ ڈیموکریٹ کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا لینینٹ رہیں اور جو اس کی خواہشات ہیں اس کے مطابق پانچ چھ بلین ڈالر کچھ بھی نہیں. دیکھیں نا, ہم انلیگل امیگرینٹس پہ بلین ڈالر خرچ کرتے ہیں ہر مہینے. اب جو یہ چیک جو ہیں ہم لوگ انلیگل ان کو تو دے دیے, جو انلیگل جہاں پہ ان کو سب کو ان کے جو کارڈ وغیرہ لنک کارڈ وغیرہ سب ملتے رہے, لیکن ہرٹ کس نے کیا؟ جو ریگولر امریکن جو یہاں پہ ہیں, جو یہاں کے بورن ہیں, یہاں کے رہنے والے ہیں, زیادہ نقصان انہیں کو ہو رہا ہے. اور ڈیموکریٹ جو ہیں وہ فیور کر رہے ہیں ان لیگلز کی, جن کو ٹرمپ کہتے ہیں میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے.
بہت شکریہ طلعت رشید صاحب. اور جناب علی عمران صاحب ہمارے ساتھ, سحر خان صاحب ہیں جن کے تعلق کیٹو انسٹیٹیوٹ سے. یہ بتائیے سحر صاحبہ کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ صدر ٹرمپ کی جو بیس ہے جس کی بنیاد پر الیکشن جیتے ہیں, اس میں بھی کچھ ڈینٹس پڑے ہیں اور ان کو کچھ نقصان ہوا ہے, کیا ان کا نقصان زیادہ ہوا ہے یا ڈیموکریٹک پارٹی نے بھی لوز کیا ہے اس میں؟
بہت شکریہ آپ نے مجھے اپنے شو میں بلایا. مجھے تو نہیں لگتا کہ زیادہ نقصان ہوا ہے ابھی صدر ٹرمپ بیس پہ, کیونکہ صدر ٹرمپ نے جب ابھی فیڈرل گورنمنٹ جب کھولا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ تین ہفتے کھلے گا اور امید یہ ہے کہ کوئی ڈیل ہوگی جس کے اندر ڈیفینیٹلی دیوار بنے گی سدرن بارڈر پہ. تو ابھی تک تو میرے خیال میں ٹچ بیس کے اوپر اتنا اثر نہیں ہوا ہے, لیکن زیادہ ڈیموکریٹس کی بات ہوتی ہے, آئی تھنک ڈیموکریٹس نے ڈیفینیٹلی گین کیا ہے. نینسی پلوسی خاص طور پہ جو ان کا اسٹینس تھا بالکل نان کمپرومائزنگ, اور ڈیموکریٹس جو ہیں وہ بہت جیسے ہارڈ کور اپروچ اپنا رہے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ بھائی امریکہ جو ہے یہ اینٹا امیگرینٹ نہیں ہے اور ریپبلکن پارٹی زیادہ اینٹا امیگرینٹ ہے. تو یہ ڈیفینیٹلی تیاری کر رہے ہیں 2020 کے الیکشن کی.
اچھا, جو میرا اگلا سوال ہے وہ یہی ہے کہ کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ 2020 میں جو الیکشن ہوگا, جس کے لیے ظاہر ہے کہ تیاریاں اب شروع ہو گئی ہیں اور ہو جاتی ہیں یہاں پر بہت پہلے سے تیاریاں شروع, اس میں جو مین ایشو ہے یہ امیگرینٹس کا ہوگا یا سیکورٹی جو بارڈر سیکورٹی ہے وہ ہوگا؟
دیکھیے دونوں آج کل صدر ٹرمپ نے خاص طور پہ بارڈر سیکیورٹی اور امیگریشن کا جو ایشو ہے وہ جیسے ایک ایشو بنا دیا ہے, تو یہ ڈیفینیٹلی 2020 میں بہت بڑا ایشو ہوگا. دیکھیں امریکہ جو ہے ہمیں ڈیٹا دکھاتا ہے کہ بھائی فری ٹریڈ اور امیگریشن جو ہے وہ امریکہ کے لیے اچھا رہا ہے, بلکہ 95% سے زیادہ امیگریشن جو امریکہ میں ہوتی ہے وہ ایکچولی لیگل امیگریشن ہے, اور جو الیگل امیگریشن ہے وہ بہت کم پرسینٹیج ہے, اور جو الیگل امیگرینٹس آتے بھی ہیں ان کا بھی ایک پروسیس جو ہے وہ بالکل آپ سمجھے ایک پیچیدہ قسم کا پروسیس ہوتا ہے. اب اسائلم سیکر کے طور پہ وہ لوگ آتے ہیں, وہ بھی اسی وجہ سے آتے ہیں کیونکہ کوئی اور طریقہ نہیں امریکہ آنے کے لیے, اور وہ امریکہ آتے بھی اسی وجہ سے ہیں کیونکہ امریکہ زیادہ اسٹیبل ہے, زیادہ سیف ہے. تو یہ جو امیگریشن کی جو کہانی صدر ٹرمپ نے بنائی ہے, یہ میرے خیال میں یہ جیسے ایک دو سیاست کی وجہ سے کر رہے ہیں, اور پھر ان کی جو بیس ہے وہ بہت اینٹی امیگرینٹ ہے, تو انہوں نے یہ ایشو لے لیا ہے جس کو وہ اب سارے جیسے اپنی جو ہے سیاسی فیوچر جو ہے وہ امیگریشن کے اوپر ٹائی کر رہے ہیں. لیکن اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ہوتا ہے.
لیکن اب یہ جو اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس کا جو ایک ایشو تھا وہ تب طے ہو گیا, اور یہ کہ اب وہ ایک تاریخ مقرر ہو گئی ہے, ایگری کر گئی ہیں, تو کیا اس کے بعد آپ کے دونوں پارٹیوں کے درمیان کچھ مفاہمت نظر آتی ہے سیاست میں؟ سحر صاحب آپ لائن پر ہیں؟ میرے خیال میں سحر صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. بہت تو افسوس کی بات ہے کہ ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے, ہم ان سے مزید گفتگو نہیں کر سکتے. ویسے بھی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ہمارے آج کے پروگرام کے پروڈیوسر تھے انجم ہیرل گل. اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. کچھ نہیں, وہ ٹہل رہے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے.
اس پروگرام میں جو نقطہائے نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
امریکی ریاست میری لینڈ کے شہر بیتھیسٹا کے ایک گرجا گھر میں پناہ لینے والی ایل سیلواڈور کی غیر قانونی تارک وطن روزا گوٹیرس لوپیز کو 10 دسمبر تک امریکہ چھوڑ دینے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ روزا نے ڈپورٹ ہونے سے بچنے کے لیے گرجا گھر میں پناہ لی تھی۔ انہیں کہا گیا ہے کہ وہ امریکہ میں پیدا ہونے والے اپنے 3 بچوں کو امریکہ میں چھوڑ کر خود اپنے وطن لوٹ جائیں۔ اس بارے میں وائس آف امریکہ کے نمائندے بل راجرز کی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شبیر جیلانی۔ بیتھیسڈا کے اس چرچ میں معمول کے اتوار کی صبح کا وقت تھا۔ لوگ چرچ کا پیغام سننے اور ان لوگوں کی مدد کے لیے اکٹھے ہوئے جنہیں اس کی ضرورت تھی۔ ان میں خاص طور پر ایل سیلواڈور کی خاتون روزا گوٹیرس لوپیز شامل تھیں جو اس گرجا گھر میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ روزا خود کہتی ہیں،
Yo tengo fe de que primeramente mi Dios yo me voy a quedar acá.
I have faith that I'm going to be able to stay here.
So کہتی ہیں، مجھے اس بات کا یقین ہے کہ میں یہاں رہ سکوں گی اور اپنے بچوں کے لیے لڑ سکوں گی۔ میرا ایک بیٹا خلیوں کی بیماری میں مبتلا ہے جس سے بہت سی مخصوص سہولتوں کی ضرورت ہے۔ روزا کو باقاعدہ طور پر دسمبر کے وسط میں اس گھر کی سروس میں خوش آمدید کہا گیا۔ انہوں نے وفاقی حکام کی طرف سے امریکہ چھوڑنے کے حکم کے بعد اس گرجا گھر میں پناہ لے لی تھی۔ وہ امریکہ میں پیدا ہونے والے 3 بچوں کی ماں ہیں اور وہ ایل سیلواڈور میں اجتماعی تشدد سے بچنے کی خاطر امریکہ میں سیاسی پناہ لینے کی خواہاں ہیں۔ ان کے جسم پر سرکاری نگرانی کے آلات لگائے جا چکے ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ صرف ان کی بیٹی یہ سمجھتی ہے کہ وہ گرجا گھر سے باہر کیوں نہیں جا سکتی۔
She says only her daughter understands why she can't leave church grounds.
El niño que tiene síndrome él no sabe.
Rosa کہتی ہیں، میرا بیٹا خلیوں کی بیماری میں مبتلا ہے اور وہ نہیں جانتا کہ میں کس حالت میں ہوں۔ میرا بیٹا 9 برس کا ہے، وہ یہ تو جانتا ہے کہ میں یہاں ہوں لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ میں یہاں کیوں ہوں۔ لیکن میری 11 سالہ بیٹی یہ جانتی ہے۔ وہ مجھے کہتی ہے، ممی میں آپ کو یاد کرتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں رہیں، لیکن میں اسے کہتی ہوں کہ میں ایسا نہیں کر سکتی کیونکہ اگر میں چرچ سے باہر نکلوں گی تو امیگریشن والے مجھے پکڑ لیں گے اور ڈپورٹ کر دیں گے۔ روزا کے وکیل ہیکٹر پیریز کیسیلاس کہتے ہیں،
They would be immediately targeted because they know that A, she's been here in the United States for so long, B, she has American children, and C, one of them is ill, making her an extra vulnerable target.
انہیں فوری طور پر ہدف بنایا جا سکتا ہے کیونکہ وہ لوگ جانتے ہیں کہ وہ اتنے عرصے سے یہاں امریکہ میں ہیں، دوسرے یہ کہ ان کے بچوں کی پیدائش امریکہ کی ہے، اور تیسرے ان بچوں میں سے ایک بیمار ہے۔ یوں انہیں ہدف بنائے جانے کا خطرہ زیادہ ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ روزا ان 50 افراد میں شامل ہیں جنہوں نے امریکہ بھر میں مختلف گرجا گھروں کی پناہ گاہوں میں پناہ لے رکھی ہے۔ ایسے افراد کی تعداد میں اس وقت سے اضافہ ہوتا گیا ہے جب سے صدر ٹرمپ نے صدارت کا منصب سنبھالا ہے۔ چرچ ورلڈ سروس کے مطابق انہیں پناہ دینے والے اداروں میں بھی اضافہ ہوا ہے، جن کی تعداد 2017 میں 400 تھی اور اب یہ بڑھ کر 1100 تک پہنچ چکی ہے۔ چرچ ورلڈ سروس کا کہنا ہے کہ یہ انتظامیہ کی طرف سے سخت پالیسی اپنائے جانے کے باعث ہے۔ چرچ ورلڈ سروس کے نوئل اینڈرسن کہتے ہیں،
And they are responding to their faith call, which is
وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے، اور وہ اپنے عقیدے کا سہارا لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمیں تمام لوگوں سے خدا کے بندوں جیسا برتاؤ کرنا چاہیے۔ یہ پناہ گاہیں خطرہ محسوس کرتی ہیں کہ امیگریشن حکام وہاں چھاپے مار سکتے ہیں۔ تاہم فی الحال وہ چرچ، اسکول اور ہسپتالوں میں داخل ہونے سے متعلق طے شدہ ہدایات پر عمل کر رہے ہیں۔ امیگریشن کے وکیل اسٹیون کیماروٹا کہتے ہیں،
Understandable why in any individual case you might say, well, couldn't we make an exception for this nice guy, this nice lady?
یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کسی بھی انفرادی کیس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں، کیا ہم اس نفیس مرد یا عورت کو استثناء دے سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ہر کوئی ان سے ہمدردی محسوس کرتا ہے، تاہم جب آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ غیر قانونی ترک وطن کے دائرے میں آ جاتے ہیں۔ تاہم سیڈار لین چرچ کے ریورنڈ ابھی جانا مانچی کہتے ہیں،
When Rosa reached out, and we heard her story,
جب روزا نے ہم سے رابطہ کیا اور ہم نے ان کی کہانی سنی تو ہمیں محسوس ہوا کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے، ان کے لیے کچھ وقتی مہلت لینی چاہیے تاکہ وہ عدالتی کارروائی مکمل کر سکیں۔ امکان ہے کہ عدالتی کارروائی طوالت اختیار کر جائے گی۔ چرچ ورلڈ سروس کا کہنا ہے کہ ایسے کیسوں کا فیصلہ ہونے میں 2 برس کا عرصہ لگ جاتا ہے۔ شبیر جیلانی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔